گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین, سلسلہ دعوت الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں, اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس صورت میں اگر ہمیں چھینک آ جائے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو, تو اس کو چھینک اگر آ رہی ہے خود نمازی کو, تو اس نے الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں کہنا, نماز کے بعد کہہ لے. لیکن اگر کسی نے نماز کے دوران ہی چھینک آئی اور اس چھینک پر الحمدللہ خود کہہ لیا تو اس کی اپنی نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے چھینکنے والے کی چھینک پر الحمدللہ کہتے ہوئے اسے سنا ہے, اب اگر جواب میں جو یرحمک اللہ کہا جاتا ہے اگر اب یہ جواب کے طور پہ اگر دوران نماز کسی نمازی نے یرحمک اللہ کہا تو اب نماز ٹوٹ جائے گی. اپنی چھینک آنے پر یوں الحمدللہ کہنے کی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی, کہنا نہیں چاہیے, کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے.
اچھا یہ نماز کا تو ہے, لیکن ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, کوئی خاص وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, تو اس دوران اگر چھینک آ جائے تو ہم
اس میں کوئی مذائقہ نہیں کر, اس دوران الحمدللہ کہہ سکتے ہیں.
جی اگلی کال لیں گے ہم.
سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کے اعتبار تھوڑی تشریح کر دیجیے گا.
یہ وضو کے جو چار فرائض ہمارے,
وضو کے چار فرائض یہ بیان کیے گئے سورہ مائدہ میں, تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو, یعنی اگر کسی کا وضو نہیں ہے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو فرمایا گیا فاغسلوا وجوهكم, تو اس کو چاہیے اپنے چہروں کو دھوئے, یعنی تم اپنے چہروں کو دھو, اور ايديكم الى المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو. تو یہ جو کوہنیاں ہیں ہڈی ہوتی ہے, اس ہڈی کا بھی دھلنا ضروری ہے, یہ کوہنیاں بھی دھونے کے فرض میں شامل ہیں. تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا. اور آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے کچھ سر کے حصے کا مسح کرو. تو شریعت اعتبار سے حدیث شریف کی روشنی میں اس کی مقدار جتنی ہماری پیشانی کے جو پیشانی کے بال یہ کہلاتے ہیں جو قریب اوپر سر کے ابتدائی حصے میں ہوتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضو کے دوران اپنے سر کے ابتدائی حصے پر ہی ہاتھ پھیر کے مسح فرما دیا تھا. تو یہ سر کی چوتھائی مقدار بنتی ہے. تو فقہ حنفی کی روح سے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ وضو کا تیسرا فرض ہے. اور چوتھا فرض ہے وہ ارجلکم الی الکعبین, دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. تو یوں وضو میں چار فرائض ہیں جن کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا ہے.
جی وضو کے چار فرائض کے حوالے سے بھی بیان ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے.
مزید اس کی تفسیر اگر یہ دیکھنا چاہیں تو تفسیر خزائن العرفان ہے, اسی طرح راوت اسلامی کی مطبوعہ تفسیر مفتی ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری دامت برکات العالیہ کی مایہ ناز کتاب ہے تفسیر صراط الجنان, تو اس سے بھی اس آیت کی تفسیر کو یہ تفصیلی طور پہ پڑھ سکتے ہیں. مزید احادیث بھی اس کے اندر مذکور ہیں.
جی اگلی کال لیں گے ہم.
سوال ہے کہ کوئی نان مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے جو پچھلی نمازیں ہوں گی وہ قضا ہو جاتی ہیں, تو وہ کیا وہ قضا ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟
جی اللہ کی رحمت سے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی سابقہ زندگی کا کیا ہوگا؟
دیکھیں ابھی جو زمانہ کفر اس کا گزرا ہے تو زمانہ کفر میں اس کے اوپر جو نمازوں کے اوقات آتے تھے تو وہ اس وقت نمازوں کی ادائیگی کا مکلف نہیں تھا. تو اب جو نمازیں گزر چکی ہیں یعنی جن نمازوں کے اوقات زمانہ کفر میں گزر چکے ہیں ان نمازوں کی قضاء عمری اس کے اوپر نہیں ہے. البتہ اگر کسی مسلمان نے جو حالت اسلام میں نمازیں چھوڑی ہیں اس کے اوپر ان نمازوں کی قضا لازم ہے.
ٹھیک, ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں. یہ بنت عبد الاحد ہیں کشمیر سے, اور یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر ہم بند کمرے کے اندر ساؤنڈ لگا کر محفل کرتے ہیں نعت خوانی وغیرہ اور آواز باہر نہیں جاتی تو کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ یہ
اس طرح کے روم یا اسٹوڈیو وغیرہ میں تو ہوتے ہیں جو ساؤنڈ پروف روم بنتے ہیں. عام طور پہ گھروں میں ایسے روم نہیں ہوتے کہ جہاں پہ اندر کی آواز باہر نہ جائے. تو اس حوالے سے خواتین کو دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اگر مردوں تک آواز پہنچ رہی ہے, اسپیکر اندر ہی کمرے میں لگائے ہوئے ہیں اور آواز باہر اجنبی مردوں تک پہنچ رہی ہے تو پھر ان کو اتنی آواز میں نعت پڑھنا کہ جس سے اجنبی مردوں تک آواز پہنچے اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اچھی طرح غور کر لیں, کیونکہ اندر بیٹھنے والے شخص تو یہی گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی آواز محدود ہی پیمانے پر ہم نے رکھی ہے اور ہم نے اندر ہی آواز آ رہی ہے باہر نہیں جا رہی ہوگی, تو یہ نہیں جا رہی ہوگی اس پہ عمل نہ کریں, یہ باقاعدہ دیکھ لیں. اگر باہر کسی اپنے گھر کے محرم کو ہی دے رہے ہیں پہنچا دیں اور یہاں کوئی مدنی منا کوئی نعت پڑھ رہا اور باہر اگر آواز آ رہی ہے تو پھر خواتین کو احتیاط کرنا لازم ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
میرا یہ دارالفتہ میں سوال ہے کہ اگر غصہ آ جائے بندے کو تو بولے کچھ بھی نہ اور اس طرح, لیکن دل میں یا اس طرح بہت سے مطلب خطرناک بچپنے آئیں کسی دوسرے کے بارے میں, وہ کنٹرول ہی رکھے اور اس طرح, تو اس میں کیا گناہ تو نہیں ملے گا یا اس طرح کوئی بات تو نہیں؟
اچھا غصہ تو آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے اس کا اظہار نہیں کر رہے, سب تو کر لیا لیکن دل کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے, اب کیا کریں؟
دیکھیں جب تک غصے کو عملی طور پہ نافذ نہیں کریں گے اور اس غصے میں بھی پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس غصے کا استعمال کہیں حدود شرع سے آگے تو نہیں نکل رہے,
صحیح,
ناجائز کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے, ظلم تو نہیں کر رہے,
صحیح.
تو اگر جب تک ان اپنے غصے کو عملی پریکٹیکل میں نہیں لے کر آئے اور بس غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور ارادہ ہو رہا ہے کہ بس اب اس کو میں یوں تکلیف پہنچاؤں, اس طرح نقصان کر دوں, قتل کر دوں, ہاتھ پاؤں توڑ دوں, یہ محض خیالات اگر آ رہے ہیں, ذہن میں بہت سارے فاسد طریقے بھی شامل ہو رہے ہیں, ذہن ان چیزوں کی طرف مائل بھی ہو رہا ہے, تو جب تک انہوں نے ورک شروع نہیں کیا اس وقت تک ان کی گرفت نہیں ہے.
صحیح.
اچھا خود بخود بہت سارے خطرناک قسم کے وسوسے خیالات بھی آ جاتے ہیں جن کو آدمی لانا نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن وہ پلین ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر وہ گناہ کے ارادے ہیں تو اس پر ابھی ان پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا.
صحیح.
اگر وہ کفریہ وسوسے ہیں, خیالات ہیں, تو فوراً ان کو جھٹک دے اور ان کی طرف توجہ نہ دے.
صحیح.
کہ محض وسوسے اور خیال سے ایمان پر فرق نہیں پڑتا.
جی اگلی کال لیں گے.
یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو نیکی کی نیت سے کوئی اچھی بات بتائی جائے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے اور وہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے کہ انسان کے لیے؟
جی نیکی کی دعوت اگر پیش کی جاتی ہے تو اس پر اجر ہے, ثواب ہے.
بالکل, اجر و ثواب دلانے والے امور میں سے اور جن امور کو صدقات میں شمار کیا گیا ان میں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے.
صحیح.
کسی کو اچھی بات کا حکم دینا یہ صدقہ ہے, بری بات سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے عرض کی,
جی
جو
جی
اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے اس کا اجر کیا ہے, تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک کلمے پر اس کو
ایک ایک سال کی عبادت
کا ثواب اور اس کو جہنم کی سزا دینے میں اللہ تعالیٰ حیا فرمائے گا. تو بے شمار اس کے فضائل و برکات ہیں اور اتنا کسی کو جب ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ہماری بات کو قبول نہیں کر رہا یا وہ ہماری بات پہ عمل نہیں کرے گا
صحیح.
لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہے, برائی سے منع کرنے کا موقع ہے, تو ہم اس کام کو, اس فریضے کو سر انجام دیں.
صحیح.
ممکن ہے کہ ہمارے توجہ دلانے سے اس وقت تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بات پہ عمل کرے نہ کرے, لیکن کبھی نہ کبھی ہماری بات اس کو کلک ضرور کرے گی. اور جو قرآن پاک میں ہے, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, نصیحت کرو کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے, خود بھی نیکیاں کریں, برائیوں سے بچیں, اور حتی الامکان مسلمانوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کرنے والے اس عظیم فریضے کو سر انجام دیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت قرآن پاک میں اس انداز میں بیان فرمائی, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے. تو ہمارے اس بہترین امت ہونے کا جو وصف ہے اس کی بنیاد یہی ہے جو قرآن پاک میں بیان سے فرمائی گئی, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو یہ وہ کام ہے جو اس امت کا دیگر امتوں کے مقابلے میں ایک نمایاں ممتاز کرنے والا وصف ہے.
اچھا, ایس ایم ایس یہ موصول ہوا کہ کوئی اسلامی بہن ہے, میرا پاؤں زخمی ہو چکا ہے اور خون بہہ رہا ہے, یعنی ایسی کیفیت ہے, تو کیا اب میں مسا کر کے نماز پڑھوں, انگلی پر مسا کروں, پورے پاؤں پہ مسا کروں, کیا اس حوالے؟
خون بہہ رہا ہے, رک نہیں رہا
جی,
اور زخم پہ اگر پانی بہانا وہ نقصان دے گا. تو اگر واقعتاً زخم ایسا ہے کہ جس پہ پانی بہانا زخم کو نقصان دے رہا ہوتا ہے, تو اس کو پٹی باندھنے کے بعد
جی جی
گیلا ہاتھ اس پٹی پر پھیر دیا جائے تو یوں مسا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ خون رک نہیں رہا, تو خون روکنے کے حوالے سے مختلف جو طبی علاج ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے. اور حتی الامکان یہ ایک نمازی پر, ایک مسلمان پر, مکلف شخص پہ لازم ہے کہ جو چیزیں طہارت کو ختم کر رہی ہیں, جیسے یہ خون نکلنا
جی,
یہ وضو توڑنے والی چیز ہے, اور پھر وضو کے مسائل درپیش آتے ہیں
جی,
تو یہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ تقلیل عذر واجب ہے.
صحیح.
یعنی جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش اختیار کرے کہ یہ عذر یا تو ختم ہو جائے.
صحیح.
یا کم سے کم ہو جائے.
صحیح.
تو ایسے طبی علاج کی طرف بھی انہیں رجوع کرنا چاہیے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
میرا نام مستا اہل سنت سے یہ سوال ہے, کیا زکوٰۃ کی جو احکام ہیں اس میں پلاٹ مویشی اور نقد رقم ان کو ملا کے کیا سات تولے کی رقم جب بن جائے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, یا ہر چیز کے الگ الگ احکام ہیں؟
جی, زکوٰۃ کس کس مال پر ہوگی, اور جو مویشی ہیں جانور وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟
جو پلاٹ ہیں یا سونا چاندی ہے, روپے پیسے ہیں, یا مویشی ہیں, تو ان میں جو مویشی ہوتے ہیں ان کا ایک الگ نصاب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
جو چرائی کے جانور جس کو کہا جاتا ہے کہ جسے 40 بکریاں ہیں, 30 گائے ہیں, ایسے ہی 5 اونٹ ہیں, اور یہ جانور سال کا اکثر حصہ خود رو گھاس پھوس کھا کر ہی گزارا کر لیتے ہوں, تو اس طرح کے جانور ہیں ان کو فقہ اصطلاح میں سائمہ جانور, سین سے ہے, سائمہ جانور بھی کہا جاتا ہے, چرائی کے جانور بھی کہا جاتا ہے. تو عام طور پہ شہروں والوں کے پاس اس طرح کے جانور نہیں ہوتے, یہ گاؤں گوٹ اور اس طرح کے ایریے سے تعلق رکھنے والے لوگ عام طور پہ مویشی پالتے ہیں. تو ان پر جو 40 بکریوں میں ایک بکری ہے, اسی طرح جو 30 گائے ہیں ان میں بھی ایک مخصوص حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے, زکوٰۃ دی جائے گی. اس کا نصاب الگ ہے, چرائی کے جانوروں کا نصاب الگ ہے. سونے چاندی, تو سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ, یہ 10 تولہ نہیں ہے, 7.5 تولہ سونا, یہ نصاب ہے سونے میں. چاندی میں 52.5 تولہ چاندی, یہ نصاب ہے. روپے پیسے میں سونے کی مقدار اگر روپے پیسے بنتے ہیں تو وہ بھی نصاب بن جاتا ہے, ورنہ چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی, تو اگر کسی کے پاس اتنی مالیت روپے پیسوں کی شکل میں کرنسی, چاہے وہ پرائز بونڈ ہو یا پاکستانی یا غیر ملکی کوئی بھی کرنسی ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے, تو یہ بھی ایک نصاب ہے. پلاٹ ہے, تو پلاٹ کی قیمت اس وقت عام طور پہ 1,00,000 سے تو اوپر ہی پہنچی ہوئی ہے. تو یوں اگر کسی نے کوئی پلاٹ خریدا ہے اور اس کی نیت کاروباری ارادہ تھا کہ اس پلاٹ کو میں لے رہا ہوں، جب نفع دینے کا وقت آئے گا تو اس کو بیچ دوں گا، تو یوں ایک کاروبار الگ سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پلاٹ لیے جاتے ہیں جس کا مقصد وہاں رہائش اختیار کرنا نہیں بلکہ نفع آنے کی صورت میں بیچ دینا، تو اب یہ پلاٹ مال تجارت ہو جائے گا. مال تجارت میں بھی اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اب ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں دعوت اسلامی کی کا جو شعبہ ہے المدینہ العلمیہ، وہاں سے ایک کتاب احکام زکوٰۃ، یہ شائع ہوئی ہے دار الافتاء اہل سنت کے، اس میں سینکڑوں فتاوی ہیں، تو ان اس کتاب کو مطالعہ فرما لیں. اسی طرح فیضان زکوٰۃ یہ مختصر سی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں. اور مزید یہ بھی مشورہ ہے کہ دار الافتاء اہل سنت اگر یہ براہ راست تشریف لے آئیں اور وہاں پر بالمشافہ ملاقات کریں تو بھی زکوٰۃ کے بارے میں کافی ان کو بنیادی باتیں بتائی جا سکتی ہیں. دار الافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور فون نمبر جو ٹائمنگ ہے ہماری صبح 10 سے شام 4 بجے تک، اور جمعے کے دن یہ آف رہتی ہے، تو اس ٹائمنگ میں فون پر بھی یہ اس وقت رابطہ کر کے
اپنے کتاب بھی تو نماز زکوٰۃ کے احکام کے لیے
زکوٰۃ کے احکام
سوالات
جی جی اس کتاب کا بھی یہ مطالعہ کریں. تو اس طرح یہ کافی اس ٹاپک پہ اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کافی ذرائع میں نے ان کو بیان کر دیے. تو اس طرح اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز کو ان معلومات حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کریں.
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں اور جو بالخصوص شرعی احکام ہمارے اوپر لازم ہیں جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان موضوعات پر بھی کتابیں تحریر کی گئی ہیں اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نظام موجود ہے. بس آپ آگے بڑھیں اور مدی مہر کے قریب آئیں، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. جیسے یہ سلسلہ بھی ایک بہترین رہنمائی کا سلسلہ ہے کہ مختلف موضوعات پر ہمیں اس میں رہنمائی ملتی ہے. جی اگلی کال لیں گے.
وضو میں کرتا ہوں باس کے ٹائم، لیکن مجھے ایسے شک سا پڑتا کہ ٹوٹ گیا، لیکن کنفرم نہیں میں کر سکتا کہ میں ٹوٹ گیا، تو اب میں اس سے نماز پڑھ سکتا؟
جی وضو میں شک
شبہ جو آ رہا ہے جس میں یقین والی کیفیت نہیں ہے، نہ ظن غالب ہے نہ یقین ہے، بس ایک ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہوگا، تو شک شبہات کی بنا پر ہم وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے جب تک یقین نہ ہو. اب یقین کی کیا صورت ہے کہ یا تو وہ نجاست کا نکلنا وہ معلوم ہو جائے، یا وضو توڑنے کے لیے جیسے ریح کا خارج ہونا وہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے اس کی آواز کی وجہ سے یا اس کی بو کی وجہ سے. تو اگر کوئی یقین کوئی نہیں ہو رہا وضو ٹوٹنے پر تو محض شک شبے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے.
اچھا ایسے میں سے موصول ہوا کہ جیسے ہمارے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟
قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے
جی،
البتہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میت کو جب تک غسل وغیرہ نہیں دے دیا جائے
جی
اس وقت تک اس کے قریب میں بیٹھ کے قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، ورنہ اس گھر کے اندر کسی اور کمرے میں بھی قرآن پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہے.
صحیح. اچھا اسی طرح اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس پر قرآن مجید پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تو اگر کسی نے ہم سے کہا کہ بھی اسال ثواب دیں تو کیا ہم اس طرح کی 3-3 بار پڑھی ہوئی سورہ اخلاص کو 10 قرآن شمار کر کے دے سکتے ہیں کہ میں نے 10 قرآن شمار کر لیں اسال ثواب کے لیے؟
بہتر یہ ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب 1 قرآن پاک کے برابر ہوتا ہے. تو یوں میں نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، 10 قرآن پاک کا ثواب مجھے ملا ہے، تو میں یہ آپ کے مرحوم کو ایصال کر رہا ہوں.
اچھا یہاں پر یہ ہے کہ جیسے مدی چل کے ناظرین کو آپ مزید اس حوالے سے مطلب نیکی کی دعوت بھی پیش کریں گے کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 1 قرآن دیا تو اتنا اچھا رسپانس اس کی طرف سے نہیں ملتا، گویا کہ 1 قرآن مطلب بہت کم ہے یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو صرف 1 دفعہ کا ذکر اللہ بھی کافی ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ مطلب ڈھیروں ڈھیر ثواب ہو جب بھی بخشش ہوگی، جب بھی سال ثواب ہوگا، یا 1 قرآن یا چند آیتیں بھی اگر اسال کر دی جائیں.
دیکھیں اس میں 1 قرآن پاک بھی اگر کسی نے اسال کیا ہے تو اس کی بھی اپنی ایک برکت فضیلت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی سورہ اخلاص 11 مرتبہ قبرستان جائے اور اس کو پڑھنے کے بعد اہل قبرستان کو اس کا ثواب پہنچائے تو سب کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور اس کی خاص فضیلت بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمائی ہے. تو چاہے قرآن پاک کی ایک سورت بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس کا بھی جو ثواب ہے وہ بھی اس حال اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی بھی ایک بہت بڑی برکت جو میت کو پہنچ رہی ہے. عام طور پہ اس طرح جو ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اگر ہم ثواب پیش کرتے ہیں تو اگلے شخص کو تھوڑی بدمزگی یا اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ زیادہ ملنے چاہیے تھے. تو ایسے ہی اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آپ اپنے مرحوم کے لیے جو اشارے ثواب کلیکٹ کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فون پہ رابطے کر رہے ہوتے ہیں, مدرسے سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں, ناظمین سے اشارے ثواب لے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ اشارے ثواب کرنے والا مختلف جگہوں پہ جا کر بائک پہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے, یہ اپنے مرحوم کے لیے خود کتنا کر رہا ہے؟ تو دیکھیں آپ کا کوئی مرحوم ہے جس کا انتقال ہوا ہے, والد ہیں, والدہ ہیں, بھائی, گھر والی ہیں, جو بھی ہیں, تو ان سے جتنی محبت آپ کو ہے اتنی یقیناً دوسرے کو نہیں ہوگی, فطری ایک چیز ہے. تو آپ اپنے مرحوم کے لیے کتنا کر رہے ہیں اس پہ غور کریں. اس نے تو ایک قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب آپ کو دیا, آپ نے کیا قرآن پاک پڑھا ہے؟ آپ نے کیا سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ اپنے آپ پہ غور کریں, دوسرے پہ ناراض ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے.
جی مدی چل کے ناظرین, اس سال ثواب کے حوالے سے بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ ہم خود بھی تو اس کے اندر حصہ لیں, ہم خود بھی تو قرآن پڑھ کر اس سال ثواب کریں, اور پھر یہ کہ بالفرض آج ہم اپنے کسی محروم کے لیے سال ثواب جمع کر رہے ہیں, کل اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ میرے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو آپ مجھے سال ثواب دیں تو ہم کیا دیں گے اس کو؟ تو اس لیے جتنا ہو سکے خود بھی پڑھیں اور اس سال ثواب جمع بھی کریں, لیکن جو ملتا ہے اس کا شکریہ ادا کریں, اس پر ہم منہ نہ بنائیں کہ آپ نے تو, میری تو توقع یہ تھی کہ آپ 10 قرآن دیں گے اور آپ نے تو ایک ہی قرآن دیا. تو اس طرح کے جملے یہ مناسب نہیں ہے, اس سے سامنے والی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. جی مزید کال لیں گے ہم.
میرا سوال یہ تھا اہل سنت سے کہ عمرہ اس کے فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں؟
یہ حیدرآباد سے ہمارے مفتی نوید صاحب الحمدللہ ہمارے صاحب تشریف فرما ہے. جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بنیادی طور پہ تو عمرے کے دو فرائض ہیں, ایک سب سے پہلا تو احرام ہے اور اس کے بعد پھر طواف کرنا ہے. اس کے علاوہ بقیہ چیزیں واجبات میں آتی ہیں, جیسے کہ سعی کرنا ہے اور اس کے بعد حلق وغیرہ یا تقصیر وغیرہ کروانا ہے. اس کے علاوہ جو احرام کی پابندیاں ہیں تو وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو, پابندیاں سب کے اندر برابر ہیں, پابندیوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں.
اگلی کال لیں گے.
اب جب مر جاتے ہیں دنیا سے, جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں اور اب جو گزرنے گے, روزے قیامت تک وہ قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ یا ان کو پہلے سے سزا ان کے حق کی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ اگر ملیں گی تو روزے محشر میں ملیں گی, یا اگر سزا مل رہی ہے تو وہ سزا کیا روزے محشر میں ختم ہوگی؟
جی مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں گے کہ لوگ ہزاروں سال سے قبروں میں ہیں اور ظاہر ایک لمبا پیریڈ قیامت کا باقی بھی ہے, تو جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے کیا وہ قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے؟ اور اگر ہو جاتا ہے تو کیا آخرت میں اس میں کوئی تخفیف ہوگی؟ اس حوالے سے
آخرت کا جو حساب ہے وہ الگ ہے, لیکن جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے یہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ قبر کے 3 سوالات ہیں, 3 سوالات میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے قبر کے اعتبار سے نیک شمار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور جو 3 سوالات کے جوابات دینے پر قادر نہیں ہوتا تو اس کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر یہ جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں کسی کو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اور وہ عذاب ہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا, اور وہ بروز قیامت جب اٹھا تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھا, اس کے ذمہ کوئی بھی گناہ باقی نہ رہا. یہ ممکن ہے اور یوں ہو سکتا ہے. یوں ہی اگر کوئی نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے تو اس کے لیے پہلے ہی اس کو اس کا اجر, پہلے ہی اس کا اظہار ہو جانا کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی, تو قبر کا جنت کا باغ بن جانا یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, آخرت میں بھی اس کا حال اچھا ہی ہوگا. پھر اس کے بعد جو بد آدمی ہے جس کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی دعاؤں سے, یوں ہی اولاد کے سال ثواب کرنے سے اور دیگر لوگوں کے سال ثواب کرنے سے, دعائیں مغفرت کرنے سے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن سکتی ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
گھر میں اگر تصویر ہو تو نماز نہیں ہو تو کمرے کے اندر, یہ سوال.
جی ایک اور کال دیجیے.
سوال یہ ہے کہ عشاء کے وتر کی آخری رکعت میں کیا بندہ دعائے قنوت کے علاوہ کی دعائیں پڑھ سکتا ہے؟
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اگر جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر تصویر ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
اگر جو تصویر ہے پورے قد کی ہے، تعظیم کی جگہ پر ہے، جیسے کہ دیوار وغیرہ پہ لٹکی ہوئی ہے اور نمازی کے سامنے ہے، تو پھر نماز مکرہ تحریمی ہو جائے گی اور اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو جائے گا، اس طرح جان بوجھ کے پڑھنے والا گناہگار بھی ہوگا. اور اگر وہ تصویر پورے قد کی نہیں ہے یا نمازی کے سامنے نہیں ہے بلکہ دائیں یا بائیں ہیں یا اس کے پیچھے ہے یا وہ نیم قد کی تصویر ہے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی اور ثواب میں کمی ہوگی. اور اگر وہ تذلیل کی جگہ پر ہے، جس طرح کہ کارپیٹ پہ تصویر بنی ہوئی ہے، لوگ اس کو رونتے ہیں، اس پہ پاؤں رکھتے ہیں، تو ایسی تصویر بالکل نماز سے مانے نہیں.
اچھا دوسری کال یہ تھی کہ دعائے قنوت اگر نہیں آتی ہو تو وتر میں پھر کیا پڑھا جائے؟
دعائے قنوت کی جگہ پر کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے، اور ربنا آتینا فی دنیا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح رب اجعلنی یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو اچھی عربی آتی ہے تو آپ اپنے الفاظ میں بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے الفاظ وہ ہوں، آپ کی دعا وہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ کی جا سکتی ہو. اگر کسی اور سے کی جا سکتی ہے تو پھر وہ دعائے قنوت کی جگہ پر کفایت نہیں کرے گی. اور اگر وہ صرف وہ دعا صرف وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے تو وہ دعائے قنوت کی جگہ پر کفایت کرے گی.
جی بہت شکریہ نوید بھائی، آپ نے سلسلے میں ہمارے ساتھ جوائن کیا. اچھا یہ شاید فرمائے مفتی صاحب کہ جیسے دعائے قنوت کا تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ کیا قصدن بھی ہم تبدیلی کر سکتے ہیں؟ ایک تو دعائے قنوت آتی نہیں تو ہم نے دعائے معصورہ لے لی،
جی
لیکن آتی تھی پھر بھی ہم تبدیلی کر دیں.
دعائے قنوت میں بہت ساری دعائیں
جی
اگر ہم دیکھیں، جیسے بہار شریعت کا دعائے قنوت کا جو چیپٹر ہے
جی
اس میں جو معروف ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ مکمل دعا جی. اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں جو دعائے قنوت کے طور پہ احادیث میں وارد ہیں
جی.
تو ان دعاؤں کو پڑھا جائے، اور مشہور یہی دعائیں ہیں
صحیح.
لیکن اگر کوئی ان دعاؤں کی جگہ قصدن اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بھی کہہ لیتا ہے تو دعائے قنوت کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اس موقع پر وتر میں تیسری رکعت کے دوران جو دعائے قنوت کا مرحلہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ واجب ہے. اب وہ دعا کوئی سی بھی ہم مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ دعا وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو.
صحیح.
وہ مطالبہ کہ جو عوام سے مخلوق سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسی دعا نماز میں چاہے دعائے قنوت کا مرحلہ ہو یا وہ کہ جیسے التحیات کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، اس موقع پر بھی وہ دعا ان الفاظوں سے دعا نہیں کر سکتے کہ جو جن باتوں کا عام مخلوق سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، جس کی مثال فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے. جیسے کھانا چاہیے تو اے اللہ مجھے کھانا کھلا دے،
صحیح،
تو اللہم اطعمنی یہ دعا نہیں کرے گا.
صحیح.
اللہم زوجنی اے اللہ میری شادی کرا دے، یہ دعا نہیں کرے گا کہ کھانا کھلانے کا مطالبہ، شادی کرانے کا مطالبہ یہ مخلوق سے بھی آدمی کر سکتا ہے. تو اس طرح کی دعا کرنے سے نماز فاسد بھی ہو جائے گی،
فاسد ہو جائے گی.
تو وہ دعائیں عام طور پہ ایسے کوئی دعا کرتا نہیں ہے،
لیکن
اس میں یہ ہے کہ وہ دعائیں جو دعائے معصورہ ہے انہیں کو ترجیح دی جائے، اور دعائے معصورہ میں بھی جو اس موقع پر دعائے قنوت کے حوالے سے مشہور دعائیں ہیں جن میں مشہور ترین دعائے اللہم انا نستعینک یہ بھی ہے، ان کو پڑھیں، اور دیگر بھی دعائے قنوت ہیں ان کو بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں.
ٹھیک جی، سلسلے میں اگلی کال لیں گے.
میں شہزاد بات کر رہا ہوں دبئی سے. آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی سے دو تین سپارے زمین پر گر جائیں یا قرآن گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا ہمارے، زمین پہ تشریف لے آیا، یا کچھ پارے اس طرح تشریف لے آئے زمین پر، تو کیا حکم ہوگا؟
قرآن پاک اگر ہاتھ سے غلطی سے چھوٹ جائے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، احتیاطاً توبہ کرنی چاہیے. اور اگر صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مناسب صدقہ و خیرات ہے، جتنی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق ہے حسب توفیق، اتنی صدقہ و خیرات وغیرہ کر دی جائے، البتہ اس پر کفارہ نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے معاذ اللہ جان بوجھ کر توہین کے ارادے سے قرآن پاک کو زمین پر گرا دیا یا پٹک دیا یا پھینک دیا تو یہ توہین کی وجہ سے کفر ہے. ایسے بندے پر فرض ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے.
جی بہت شکریہ مفتی نوید صاحب، آپ سلسلے میں ہمارے تشریف لائے. مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.